Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Bâbu mâ câ'a fî sıfati izâri Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İzâr, amtor pe lungi ke liye ye lafz istemal hota hai, niche pehenne ka kapda. بالسند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه آمين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں نکال کر دکھایا کساء ملبدا ایک چادر جو ملبدا کادو یکونون علیہ لبدا سورہ جن کی آیت یعنی ایک کے اوپر دوسرا تہ جب ہو جاتی ہے تو ایسا کپڑا جو ملبد کے معنی ہو سکتے ہیں جس پر پیوند لگے ہوئے تھے ایسا کپڑا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے یا ہو سکتا ہے کہ جب تہ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے موٹا تو بہت موٹا کپڑا تو اس لحاظ سے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں یا نیچے لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں مرقعن اگرچہ اور بھی ترجمے ہیں اس کے تو مرقع کا وہی ترجمہ ہوگا پیوند لگے ہوئے تو موٹی چادر یا پیوند لگی ہوئی چادر ازارن غلیظن غلیظن کے معنی تو موٹے کے ہی ہو گیا تو پہلے والے کے ہم ترجمہ ملبدن کے وہی پیون لگی ہوئی تو پیون لگی ہوئی چادر تھی اور لنگی تھی جو موٹے کپڑے کی تھی غلیظن یعنی کوئی باریک نرم آرام دہ کپڑا نہیں چاہتے تھا جب ہم جو پہنتے ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت ہی آرام دہ ہوتا ہے وہ کپڑے ایسے ذرا موٹے تھے اور چونکہ مشینوں سے تو بننے کا طریقہ دستور تھا نہیں ہاتھ سے بنائے جاتے تھے وہ ازارن غلیظن فقالت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی ان دو کپڑوں میں اخیری وقت میں آپ نے جو کپڑے پہنے تھے وہ یہ تھے بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود عن شعبۃ عن الاشعث بن سلیم قال سمعت عمتی فحدثت عن عمها میں نے اپنی پھوپھی سے سنا اور میری پھوپھی نے اپنے چچا کو یہ فرماتے ہوئے سنا قال بین انا امشی بالمدینہ اذا انسان خلفی یقول ارفع ازارک مدینہ منورہ میں چل رہا تھا کسی جگہ ایک شخص پیچھے سے مجھے آواز دینے لگے اور مجھ سے کہا ازار اونچی کر لو لنگی اوپر کر لو فإنه أتقى وأبقى بہت مختصر جملہ تھا ارفع ازارک فإنه أتقى وأبقى اتقا کے معنی تقوا کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے وہ اب کا کپڑے کے باقی رکھنے یعنی کپڑے کی حفاظت کے لیے بھی اچھا ہے دونوں چیزیں ہیں نیچے ہوتا ہے پھٹتا ہے آج کل کا ایک طریقہ ہو گیا ہے فیشن بھی عجیب چیز ہوتی ہے کہ ازار نیچے لٹک رہی ہے اس میں سے دھاگے نکل رہے ہیں پھٹ رہی ہے تو وہ فیشن میں آ گیا کہ وہ فیشن اب اس کے بعد یہ کیا نہیں پھٹتی اب نئی ازار ہے تو اس فیشن میں کیسے لائیں تو پھٹی ہوئی بیچتے ہیں اب پھاڑ پھاڑ کے اس کو بیچتے ہیں پتہ نہیں عجیب چیز ہے فیشن بھی تو آپ نے فرمایا کہ فإنه أتقى وأبقى اس میں تقوی بھی زیادہ ہے اور کپڑے کی حفاظت اور بچانے کے لیے بھی یہ زیادہ اچھی چیز اچھی صورت ہے فلتفتو میں نے دیکھا یہ کون مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے فلتفتو فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے فقلت یا رسول اللہ انما هي بردۃ ملحاء یہ مقصد نہیں سمجھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک معمولی چھوٹی سی چادر ہے یعنی مطلب یہ کہ اس کو بچا کر مجھے کیا کرنا ہے پھٹے تو پھٹے پھینک دیں گے اس میں کیا ہوا یعنی مقصد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی کپڑے کی حفاظت کے لیے فرما رہے ہیں تو اتنی معمولی چھوٹی سی تو چادر ہے پھٹ بھی جائے گی تو کوئی قیمتی چیز تو ہے نہیں تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحاء بردۃ چادر چھوٹی اور ملحاء جو معمولی یعنی کہ اس میں کوئی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ملحا ما فیہ بیاض یخالطہ السواد بعضوں نے فرمایا کہ یہ ملحہ جو فرمایا تھا اس وجہ سے کہ وہ ایک ہی چونکہ معمولی چادر تھی اور اس کو پہلے زمانے میں چونکہ مشین سے تو ہوتا نہیں تھا، اگر اس کو کاٹ دیتے تو کاٹنا اس لیے کہ چھوٹا کرنے کے لیے کاٹنا ہوگا، اور کاٹیں گے تو پھر اس میں دھاگے نکلتے چلے جائیں گے تو کاٹ تو نہیں سکتے. بہرحال آپ سراسم کے مقصد کاٹنا نہیں تھا، اوپر تو کر سکتے ہیں، اونچا کرنے کی تو گنجائش ہوتی ہے، انسان کر سکتا ہے. تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ معمولی چھوٹی سی تو چادر ہے. قالا امالہ کفیہ اسوۃن، اچھا پہلے طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے سمجھایا، اچھا پھر مجھ میں تمہارے لیے، میرے طریقے میں تمہارے لیے بہتر نمونہ نہیں ہے، اسوہ میں نمونہ نہیں ہوں تمہارے لیے. فنظر تو میں نے غور سے دیکھا، فیدہ اظہار ہو صلی اللہ علیہ وسلم الا نصف ساقی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار پنڈلیوں کے نصف تک تھی. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ یہ جب بھی احادیث آتی ہیں یا عنوان آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم واقعتاً اس عمل میں تو ہم پیچھے ہی ہیں، واقعتاً پیچھے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو واقعی وہی تھا کہ گھٹنے سے لے کر ٹخنے کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ نصف ساق جس کو کہا جاتا ہے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی یا جو بھی پہنتے تھے وہ وہاں تک ہوا کرتی تھی. لیکن آگے روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ اچھا اگر وہ تمہیں مشکل لگے تو اچھا اور نیچے اور نیچے، لیکن بہرحال ٹخنوں کے نیچے تو کپڑا نہیں جانا، ٹخنوں پر نہیں لگنا چاہیے اور اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے، وہ اسبال اظہار ہے. آگے اسبال اظہار کا مسئلہ بھی پڑھ لیں گے. یہاں اس وقت ان کا لفظ آیا تو ابھی پتہ نہیں خبر کتنی صحیح ہے کتنی اس کی حقیقت ہے، خبریں تو ہر طرح کی آتی رہتی ہیں. یہ وحید الدین خان مشہور ہیں، ان کے کئی بہت سی کتابیں ہیں، قرآن ترجمہ بھی ملتے ہیں ان کے، اور بہت سی کتابیں تصنیف وغیرہ میں بھی ان کی تصنیفات بھی ہیں کافی. ان کے بارے میں خبر آئی کہ ان کا انتقال ہوا، ابھی شاید ایک دو دن پہلے انتقال ہوا، پتہ نہیں آج کل کی خبروں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو بہرحال خبر تو یہی آئی ہے. بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بہت کچھ لکھا اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت اس اعتبار سے دی تھی تصنیف میں، اور بہت سے ان کی باتوں سے لوگوں کو ظاہر ہے فائدہ بھی تو ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، جیسے سید ابو العلا مودودی تھے ان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن جو چیزیں کسی میں صحیح نہ ہوں وہ بھی معلوم ہو تاکہ انسان ان غلطی سے بچ جائے. تو ان کی بہت سی ان کے نظریات وہ تھے جو امت مسلمہ کے اجماعی مسائل سے ہٹ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا چلو اختلاف ہے، اجماعی مسائل سے ہٹ کرتے ہیں. بہت سی مثال کے طور پر اس وقت لفظ آئے اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اسوہ حسنہ تو ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیامت تک کے لیے فائنل کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اسوہ کاملہ نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں وہ کہتے ہیں حسنہ کا لفظ ہے اچھا ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اچھا اس زمانے کے لحاظ سے اچھا. اب کہاں سے کہاں بات نکال دی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، صحابہ کے لیے اسوہ تھے ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ان کے کلام کا حاصل ہے کہ اس زمانے میں وہ طریقہ تھا ٹھیک ہے اس طریقے پر، ہمارے لیے نہیں، ہم تو ہمارے جہاں پر رہتے ہیں جہاں جیتے ہیں اس کے لحاظ سے جئیں گے، جہاں وہاں کا معاشرہ وہاں کا اور اس کے لحاظ سے ہم لباس پہنیں گے، یہ ان کی سوچ تھی. اس وقت لفظ آیا اس لحاظ سے بتا رہا ہوں. ایک اور عجیب بات ان کے بارے میں جو اجماعی مسئلہ ہے امت کا، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں عام طور پہ خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت دوبارہ نیچے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے. وہ کہتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے، خیال نہیں، یہ تو صحیح متواتر روایتوں سے ثابت ہے اور اس پر مستقل حدیثوں میں حدیثیں جمع کی گئیں اور روایات اس سلسلے میں متواتر کے درجے پر ہیں. وہ فرماتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا، دوبارہ ان کے آنے کا جو ذکر ملتا ہے وہ آتا ہے لیکن دوبارہ وہ خود نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے زمانے کا جو طور و طریق تھا وہ آ جائے گا. ان کے زمانے میں جنگ نہیں تھی، اسی طرح جنگ ختم ہوئی، جہاد کو مٹانے کا مسئلہ جو ہے نا، جنگ ختم ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، جنگ کی ضرورت ختم ہو جائے گی، جنگ نہیں ہوگی، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ہونے والا ہے. یہ کہاں سے کہاں باتوں کو بدل دیا. بہرحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے نظریات معلوم ہو تاکہ انسان ان کی تصانیف پڑھ کر کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے. ہمارے لحاظ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ ہیں، قیامت تک کے لیے اسوہ ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. اما لکفیہ اسوۃ، اسی لیے اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، نصف ساختہ غزار پہننا سنت ہے، اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، یہ ہمارے عمل کی کوتاہی ہے کہ ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بھی قال حدثنا سعید بن نصر قال حدثنا عبداللہ بن المبارک عن موسیٰ بن عبیدۃ عن ایاس بن سلمۃ بن الاکوع عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یعتذر الی انصاف ساقیہ وقال ہاکذا کانت عزرۃ صاحبی یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ازار باندھتے تھے، لنگی پہنتے تھے پنڈلیوں کے نصف تک، اور فرماتے تھے کہ میرے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار باندھنے کا طریقہ یہی تھا، لنگی پہننے کا طریقہ یہی تھا۔ بھی قال حدثنا قتیبۃ قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن مسلم بن نذیر عن حذیفۃ بن الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضلۃ ساقی او ساقیہ او قال ساقیہ فقال هذا موضع الازار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی راز کی باتیں بتائی تھیں اور منافقین کے نام بتائے تھے، مشہور صحابی ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقی میری پنڈلی، یا راوی کو شک ہے کہ ساقی تھا یا ساقی ہی، میری پنڈلی یا اپنی پنڈلی کہ گوشت کا ٹکڑا، پنڈلی کا ٹکڑا حصہ، ٹکڑا پکڑ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کا ٹکڑا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پنڈلی کا ٹکڑا یعنی گوشت والا حصہ، اسے پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے ازار کی جگہ، نصف ساق تک یہ ہے ازار کی جگہ، اگر تم اس طرح نہ کرنا چاہو فاسفلا تو نیچے، وہ بھی نہ کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، لیکن فلا حق للازار فی الکعبین، ازار لنگی کو ٹخنوں میں کوئی حق نہیں ہے، لنگی ازار اوپر سے آنے والا کپڑا، چاہے وہ جبہ ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے لنگی ہو، چادر ہو، وہ ٹخنوں تک نہ پہنچے، اس کا وہاں تک پہنچنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس روایت میں بالکل وضاحت آ گئی، مسئلے کے لحاظ سے مسئلہ بھی واضح ہو جائے۔ ظاہر سنت تو یہی ہے، سنت تو یہی ہے، لیکن اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر جانا ہے نیچے تو ٹخنوں تک جا سکتے ہیں۔ ہم جواز پر، عام طور پہ ہماری طبیعت کے لحاظ سے ہم جواز پر عمل کرتے ہیں، لیکن بہرحال اصل فضیلت اسی کی ہے کہ نصف ساق تک ہو۔ اب اس میں مسئلے کے لحاظ سے کہ ازار ٹخنوں سے نیچے، اب تو فضیلت والی بات تو لوگوں نے بھلا ہی دی ہے، وہ تو گویا ہے ہی نہیں عام طور پہ۔ جواز میں بھی لوگوں نے کلام کیا ہے کہ نہیں نہیں جائز ہے، ٹخنوں سے نیچے بھی جائز ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے وہ جائز ہے تو پھر وہی کر لو، حالانکہ روایات اس بارے میں بالکل صریح ہیں، بالکل صریح ہیں، فلا حق للازار فی الکعبین، بالکل اس میں کوئی تکبر کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے۔ بہرحال اس لحاظ سے مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اس کی کئی صورتیں ہیں ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی۔ ایک صورت ہے کہ انسان ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کبر اور غرور اور بڑائی اور یعنی دکھانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، من جر ازارہ خویلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو تکبر کے طور پر ازار نیچے لٹکائے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، یہ ان لوگوں میں شامل ہے، فلا ينظر، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے، تو اس پر تو بڑی سخت وعید ہے، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ازار نیچے لٹکاتا ہے، قصدن ہی لٹکاتا ہے، لیکن اس کے لحاظ سے، اس کی سوچ کے لحاظ سے تکبر کے طور پر نہیں کر رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء نے کہہ دیا اچھا کہ تکبر ہے تو تکبر کے طور پر ہے تو ناجائز، تکبر کے طور پر نہیں تو ناجائز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس روایت کی بنا پر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ درجات ہیں، یہ الگ الگ درجات ہیں۔ اگر کبر کی نیت کے ساتھ ہے، کبر کے ساتھ ہے، عام طور پر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کبر کے لیے کر رہا ہے، متکبر کو اپنے متکبر ہونے کا احساس کب ہوتا ہے۔ بہرحال اگر پہلی والی صورت ہے تو اس پر بڑی سخت وعید ہے، اور اگر تکبر کے طور پر نہیں ہے لیکن قصدن ہے، شوق سے کر رہا ہے، تو اس پر بھی وعید ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو ازار ٹخنوں سے نیچے جتنا حصہ جائے گا وہ دوزخ میں جلے گا۔ اب ظاہر ہے تکبر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں وہاں پر، میں صرف خلاصے کے راستے بتا رہا ہوں، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ یہاں پر بھی فین ابیتا فلا حق فی الازار فی الکعبین، تکبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ صورت بھی ناجائز ہے، یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ ہاں وعید کے لحاظ سے پہلے سے کم درجہ کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں ایک کبیرہ گناہ ایک صغیرہ گناہ، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. بہرحال اس کی وعید زیادہ سخت, اس کی وعید کم ہے, لیکن ہے بہرحال وعید اس پر بھی, یعنی فنار کی وعید سے بڑھ کر کیا ہوگا. بہرحال تو اس پر بھی وعید ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے لیکن کوشش کے باوجود اظہار نیچے چلے گئے, قصدن نہیں ہے, اظہار نیچے جا رہی ہے, یعنی اوپر رکھی پھر نیچے چلے گئے کسی وجہ سے, یعنی ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے, ہر لباس میں نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک اظہار ایسی شلوار ایسی بن گئی تھی, کوئی ایسی اظہار بن گئی تھی کہ انسان اس کو اوپر اٹھاتا پھر نیچے چلے جاتے. ہر کپڑے میں ایک ہے کہ یہ ہوتا ہے تو پھر وہ اظہار معتبر نہیں ہوگا. کوئی ایک لباس کبھی کہیں ہے خرید لیا, نیا کپڑا خریدا, وہ اچھا ٹھیک ہے چلو, ہم یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بیچارہ کوشش کرتا ہے, کوشش کے باوجود نیچے چلے جاتا ہے, ماخوذ نہیں ہے. لوگوں کی نظروں میں تو متہم ہو جائے گا, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, اس کے لیے فیما بین ہو بین اللہ ہم کہہ دیں گے معاف ہے, کوشش کے باوجود نیچے چلا گیا. چوتھی صورت یہ ہے کہ غفلت, یعنی دھیان ہی نہیں دیتا, اوپر رکھی ہے اب نیچے چلے گئی, ٹھیک ہے دھیان ہی نہیں دیا, پھر یاد آیا وہ اچھا ٹھیک ہے کسی نے یاد دلا دیا. مقصد نہیں ہی نیچے رکھنا, مقصد نیچے رکھنا نہیں ہے, لیکن بس بے توجہ ہی ہے. اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ماخوذ نہیں ہوگا, اس لیے کہ قصدن نہیں کر رہا ہے, نہ اس کا مقصد زینت ہے, نہ مقصد تکبر ہے, بلکہ غفلت کی وجہ سے. ہاں ٹھیک ہے, وہ بھی یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ لوگ دیکھنے والوں کی نظروں میں تو بہرحال ایک گناہ کا کام کر رہا ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے, فیما بینہ وبین اللہ ہم کہہ سکتے ہیں. ایک اور صورت یہ ہے, چار صورتیں ہوں گی, پانچویں صورت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کام وغیرہ پر, ایسی جگہ اس کی جاب ہے, ایسے کام ہے جہاں پر اظہار اوپر نہیں رکھی جا سکتی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا یونیفارم ہوتا ہے, کپڑے ایسے ہوتے ہیں, وہ کام کی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے, وہاں کے یونیفارم کی وجہ سے کر رہا ہے, تو جب تک وہاں ہے تب تک وہاں کے یونیفارم کی وجہ سے کر رہا ہے, یعنی کوئی خوشی سے نہیں کر رہا ہے, اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ماخوذ نہیں ہوگا, وہ بھی انشاءاللہ قابل ہے عفو ہے معاف ہے. باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ, آپ کا چلنا کس طرح تھا. پیچھے ضمناً یہ ذکر آ چکا ہے. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الشمس تجري في وجهه وما رايت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الارض تطوى له ان لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی, گویا سورج آپ کے چہرے ہی میں چمکتا تھا. کانما الشمس تجری فی وجهی, گویا کہ آپ کے چہرے ہی میں سورج چمک رہا ہے, ایسا منور چہرہ تھا آپ کا. اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار. ایک تو ظاہراً بھی آپ تیز رفتار قدم جس طرح اٹھاتے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ یعنی جس کو زمین لپیٹ دی جائے واقعتاً, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تو واقعات ہمارے اکابر کے جب ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ظاہر ہے ہوتا ہی تھا, لیکن عام حالات میں یعنی اگر اس کو کوئی اس کو معجزہ یا اس کو ایک غیر نظر نہ آنے والی چیز ہم نہ قرار دیں, تب بھی ظاہر کے اعتبار سے بھی آپ تیز رفتار تھے. ہم اس کو صرف معجزہ کہہ کر چھوڑ نہ دیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے, نہیں ہمارے لیے بھی ہے کہ تیز چلنا اس طرح کے تیز چلیں جس میں جو انسان کے وقار کے خلاف نہ ہو, تیز چلے لیکن بہت تیز نہیں جو دوڑنے کی کیفیت بن جائے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا. اس طرح کا انم الارض تطوا لہو, گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جاتی ہے. انا لنجہد انفسنا, ہم تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے ساتھ چلنے کے لیے, ساتھ چلے ہوتے تھے تو ہم مشقت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا مشقت یعنی معمولی رفتار سے چل رہے ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے چل رہے ہیں لیکن ہمیں ساتھ رہنے کے لیے ان کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی تیز رفتار ہوتے ہیں, جب مجمع ساتھ چل رہا ہوتا ہے کسی جگہ, یہ بعض مواقع پر حج وغیرہ کے مواقع میں زیادہ اس کا معاملہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی بعض لوگ تیز رفتار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے کے لیے انسان کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. بھی قال حدثنا علی بن حجر وغیر واحد قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبداللہ مولا غفرۃ قال حدثنی ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مشى تقلع کانما ينحط فی صبب. علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ پیچھے گزر بھی چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے قوت سے قدم اٹھا کر چلتے تھے، اس طرح گویا کہ انما ینحط فی سبب، اور تیز رفتاری میں جھک کر چلنے میں اس طرح گویا کہ نیچائی میں اتر رہے ہیں. بھی قال حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا ابی عن المسعودی عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى تکفأ تکفؤا کانما ینحط فی صبب. یہ بھی پیچھے آ چکا ہے. باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقنع سر ڈھانکنے کا بیان، سر پر کپڑا رکھنے کا بیان. بھی قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كان ثوبه ثوب زيات. اب صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کثرت سے کپڑا باندھا کرتے تھے، وہ آپ کا کپڑا ایسا ہوتا تھا گویا کہ تیلی کا کپڑا ہو. سر پر کپڑا باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک تو وہ کپڑا جو تیل لگانے کے بعد سر پر باندھ لیتے تھے تاکہ تیل ٹوپی عمامے وغیرہ پر نہ لگے، تو ایک کپڑا تو یہ ہو گیا جو آپ سرس میں سے ثابت ہے. دوسرا ہے سر پر ٹوپی پہننا، یہ بھی ثابت ہے. تیسرا ہے امامہ باندھنا، یہ بھی ثابت ہے. اور چوتھا ہے سر پر رومال رکھنا. اب سر پر رومال رکھنے کے مختلف مقصد ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے موقع پر جو روایت آتی ہے بخاری وغیرہ میں روایت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کپڑا رکھا، دوپہر کے وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رومال رکھ کر تشریف لا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لائے تھے. وہ رومال کیوں رکھا تھا؟ اب گرمی سے بچنے کے لیے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، اور دشمنوں کی نظر سے حفاظت کے لیے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. بہرحال حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے سر پر رومال رکھ لینا، یہ یعنی کوئی کپڑا رکھ لینا، چادر رکھ لینا، یہ ثابت ہو گیا اس روایت سے. اب وہ گرمی سے حفاظت مقصد ہے تب بھی ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے اکابر سے یہ منقول ہے، یعنی یہ بعض اکابر سے کہہ سکتے ہیں، بہت سے اکابر بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں واقعی بہت کہہ لیں اس سے کہ بہت کا لفظ تو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ کیوں منقول ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں نظروں کی حفاظت رہتی ہے، نظروں کی حفاظت، کہ انسان نے جب رومال ڈال لیا تو اب، لیکن بلا تکلف، یہ سٹائل والا نہیں، آگے نوک نکل رہی ہے اور اوپر وہ عگال پہنی ہوئی ہے، وہ نہیں، بلکہ بس رومال ڈال لیا یا کوئی شال اوپر ڈال لی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نظروں کی حفاظت. اب ادھر ادھر تو نظر نہیں جائے گی، بازار سے گزر رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں، ہم تو نیچے راستہ دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، ادھر ادھر کسی سے، اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو اچھا، زائد نظر، زائد جگہوں پر نظر نہیں جاتی تو انسان کی توجہ ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے. یہ ایک دھیان جمانے کے لحاظ سے بھی ایک مفید چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال تو یہ حفاظت کے لیے کہہ سکتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنا تھا وہ گرمی سے حفاظت، وہ بھی ٹھیک ہے، یا دشمنوں کی نظر سے حفاظت، یہ بھی ٹھیک ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ نظروں کی حفاظت کے لیے کوئی پہنتا ہے حفاظت، بہرحال حفاظت کے لیے رومال سر پر رکھنے کی اصل مل گئی. لیکن یہ رومال جو عام طور پہ عرب ملکوں میں رکھا جاتا ہے وہ تو فیشن ہے، اس کا حفاظت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو فیشن ہے. وہ بلکہ اسلامی مزاج کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تکلفات میں داخل ہے، جو کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے. کوئی وہاں رہتا ہے، وہاں پر یعنی ظاہر ہے وہاں رہنے کے لیے، وہاں پہ جاب کرنے کے لیے، وہاں کی یعنی جاب تو نہیں، وہاں کی اگر سٹیزن، وہاں کی اگر نیشنلٹی ہے، تو پھر وہاں کے لحاظ سے لباس پہننا بعض وہاں کی آفسوں میں تو ایک ضرورت بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ناجائز نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، عام حالات میں بھی انسان پہن سکتا ہے، لیکن کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے، تکلف ہے ایک زائد. باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ. بھی قال حدثنا عبد بن حمید قال انبانا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد اللہ بن حسان عن جدتیہ. یہاں جدتیہ نام نہیں بیان کیا، یہ پیچھے آ چکے ہیں. عن قیلۃ بنت مخرمۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسۃ ارعدت من الفرق. حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسجد میں اس حال میں کہ آپ ہاتھ سے حبوہ باندھ کر بیٹھے تھے. اب قرفصا کیا ہے؟ دونوں گھٹنے کھڑے کر لینا، دونوں گھٹنے کھڑے، سرین زمین پر ہو، دونوں قدم زمین پر ہوں اور دونوں گھٹنے اوپر ہوں، دونوں گھٹنے اوپر ہوں اور آگے کی طرف ہاتھ باندھ لیے جائیں، जिसको हबुआ बांधना कहते हैं, गोट मार कर बैठना भी कहते हैं, वो ज़ाहत मैंने कर दी कि दोनों कदम ज़मीन पर, सुरीन ज़मीन पर और घुटने ऊपर की तरफ उठे हुए और आगे की तरफ हाथ बांध लिए। ये एक आराम का बैठना भी होता है और मुतवाज़ाना हयत भी कहलाती थी। पहले ज़माने में एक सादगी वाली मुतवाज़ाना मस्कनत वाली हयत कहलाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे मस्जिद में। قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की आजिज़ी वाली हयत, आजिज़ाना हयत और मुतवाज़ाना हयत में बैठे हुए देखा, तो मैं खौफ की वजह से कांपने लगी, रौबदारी हो गया कि अच्छा इतनी बड़ी शख्सियत और इस तरह बैठे हुए हैं। और ऐसा मालूम होता है, जैसे शुर्रा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे थे जैसे किसी बात में गौर व फिक्र कर रहे हों, किसी फ़िक्र में थे, किसी परेशानी में थे। तो वो जो कैफियत थी उसकी वजह से मुझ पर और ज़्यादा रौब तारी हो गया है। इस रिवायत की तफसील यह है कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह ये तो घबरा ही गई, मिस्कीना, ये बेचारी है मिस्कीना जो है तो घबरा गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुकून हासिल करो। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुकून हासिल करो, उनको बिल्कुल खौफ वाली कैफियत की ख़त्म हो गई, बिल्कुल उनको सुकून हो गया। सिर्फ एक लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। به قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. آپ صلى الله عليه وسلم کو دیکھا مسجد میں آپ لیٹے ہوئے تھے، ایک پیر دوسرے پیر پر رکھا تھا۔ ایک پیر دوسرے پیر پر رکھنا، یہ صرف امام ترمذی صرف مثال کے طور پر چند باتیں پیش کر رہے ہیں، یعنی پیچھے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹھنا، ये ज़ाहिर है कि उस तरह बैठना भी साबित है। और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में फजर की नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चार जानू बैठना साबित है, इशराक तक, फिर इशराक पढ़ के सलात दुहा पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे, तो ये चार जानू बैठना भी साबित है। मुख्तलिफ हयतें साबित हैं। इमाम तिर्मिज़ी तो मिसाल के तौर पर पीछे वाली उन्होंने मिसाल पेश कर दी। इस रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे मस्जिद में, तो बैठने का तो जिक्र नहीं, लेटे हुए थे मस्जिद में, एक पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ था। असल मकसद ये था कि एक पैर दूसरे पैर पर रखना, ये इमाम तिर्मिज़ी का मकसद होगा यहाँ साबित करना। एक पैर दूसरे पैर पर रखकर बैठना या लेटना, इसकी ममानात आई है, इसलिए कि आम तौर पर लुंगी पहनने का दस्तूर था। लेकिन इसकी दो सूरतें, एक तो यह है कि इंसान एक पैर दूसरे पैर पर रखा है और जैसे पैर पूरे लंबे किए हुए हैं और एक पैर दूसरे पैर पर रख लिया, कोई इश्काल की बात नहीं है। और दूसरी सूरत यह है कि घुटने ऊपर उठे हुए हैं, घुटने ऊपर उठे हुए हैं और फिर एक पैर दूसरे पैर पर रख लें और लुंगी पहनी हुई है, तो ज़ाहिर सतर खुलने का एहतमाल है। बस ये है, गुमाना जो है वो उस वक्त है जब सतर खुलने का एहतमाल हो, वरना कोई हरज नहीं। به قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. اب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے، وہی جو شروع والی پہلی والی حدیث میں، دونوں ہاتھوں سے حبوہ باندھ لیتے تھے۔ حبوہ باندھنا کہہ رہا تھا جب آگے کی طرف ہاتھ رکھ کے انسان گھٹنوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کبھی کبھی اس زمانے میں کپڑا بھی باندھ لیتے تھے، امامہ باندھ لیا، کوئی رومال ہے، شال ہے، وہ باندھ لی اس سے۔ اور بعض روایتوں میں بھی معلوم ہوتا ہے، یہ الفاظ جو قریب قریب ہیں، کہ عرب کی دیواریں ہیں، حبوہ باندھ کر بیٹھنا عرب کی دیواریں ہیں، اس لیے کہ دیواریں تو صحرا جنگل وغیرہ میں نہیں ملیں گی، تو اب آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھنا ہے، اچھا کپڑا باندھ لیا، گویا کہ انسان ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، راحت بھی ہو گئی اور یعنی اس میں اس زمانے کے لحاظ سے اگر ہم کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ باب ما جاء فی تکاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کا بیان۔ یہ دیکھو، ایک ہے تکا، تکیہ، اور آگے ہے اتقا، ٹیک لگانا۔ فرق ہے، ٹیک تو انسان ہاتھ پر لگا لے، کسی شخص کے کندھے پر ٹیک لگا لے، اور تکیہ تو خاص ایک چیز ہو گئی جو یعنی جس پر انسان ٹیک لگاتا ہے۔ بھی قال حدثنا عباس بن محمد الدوری البغدادی قال اخبرنا اسحاق بن منصور عن اسرائیل عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكيا على وسادة على يساره، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، على وسادة، تکیے پر جو بائیں جانب رکھا ہوا تھا، بائیں جانب تکیہ تھا، اس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ آگے امام ترمذی اس روایت پر کلام کریں گے باب کے آخر میں، کہ یعنی تکیہ تھا اور اس پر ٹیک لگانا یہ تو ثابت ہے. یہ ساری ہی کے لفظ جو ہے وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے, امام ترمذی آگے اس کی وضاحت فرمائیں گے. تو بہرحال بائیں طرف تھا دائیں طرف تھا اس سے فرق نہیں پڑتا, تکیہ کے اوپر ٹیک لگانا ثابت ہے. بھی قال حدثنا حمید بن مسعدہ قال اخبرنا بشر بن المفضل قال اخبرنا الجریری عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر, بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ بتاؤں. قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین, وہ گناہ گنوائے مجھ روایت میں مشہور ہیں. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, والدین کی نافرمانی کرنا, یہ دو چیزیں گنوائیں. احادیث میں اور بھی گنوائے. قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا قال وشہادت الزور او قال قول الزور فما زال قال فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیتہ سکتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنوائے ان میں ایک چیز یہ بھی گنوائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ذرا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اشراک باللہ فرمایا, حقوق الوالدین فرمایا, پھر آگے ہو کر بیٹھ گئے. جیسے کوئی بہت اہم چیز بیان کی جاتی ہے تو آگے ہو کر بیٹھ گئے, متقین ٹیک لگائے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو کر بیٹھ گئے, فرمایا جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کہنا, شہادت الزور کا لفظ تھا یا راوی کو شک قول الزور کہ جھوٹی بات کہنا. جھوٹی گواہی تو ظاہر ہے قاضی کے سامنے گواہی دی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر ایک صحیح اور غلط فیصلے میں قاضی کو فرق پڑ رہا ہے, ایک کسی کا حق مارا جا رہا ہے, بہت بڑی چیز ہے. اور شہادت الزور اسی طرح قول الزور عام ہے, کبھی بھی انسان جھوٹی بات کہے تو جھوٹ بولنا, چونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ انسان جھوٹ بول دیتا ہے تو معمولی چیز سمجھتا ہے, اس کو معمولی سمجھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہتمام سے بیان فرمایا کہ شرک سے تو لوگ بچ جاتے ہیں, شرک سے تو پھر بھی بچ جاتے ہیں. والدین کے نافرمانی کو عرفاً بھی برا سمجھا جاتا ہے, اس سے بھی بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ایک چیز بری ہی سمجھی جاتی ہے. لیکن جھوٹ بولنا یہ تو انسان کے ذہین ہونے کی علامت ہے نا, جھوٹ بول دیا اور سامنے والے کو ایسے جھوٹ بولا کہ وہ پکڑ نہیں سکا, یعنی ایک فخر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے اس طرح جھوٹ بولا مجھے پکڑ ہی نہیں سکا, میں نے اس کو باقی چکر دے دیا. اور یہ ہمارے لوگوں میں ایک مہارت سمجھی جاتی ہے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بہت اہتمام سے بیان فرمایا کہ دیکھو جھوٹی بات, جھوٹی بات, اور بار بار دہراتے رہے اس کو تاکہ امت کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ بہت اہم ہے. قال فما زال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ لفظ, یہ جملہ دہراتے رہے, یہاں تک کہ ہم دل میں یہ خیال کرتے رہے کہ لیتہ سکتا, اچھا ہوتا کہ آپ خاموش ہو جائیں. جب یہ صحابہ یہ جملہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت سے اتنے اہتمام سے بیان فرما رہے ہیں اور آپ پر گویا کہ ایک یعنی آثار نظر آ رہے ہیں گویا ناگواری کے, تو اس لیے صحابہ کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری بالکل پسند نہیں ہوتی تھی. تو بس نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے ہیں, اب آپ یعنی اس موضوع کو بدل دیں, ذرا سا کوئی اور عنوان لے آئیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری ختم ہو جائے. یہ مقصد ہوتا تھا کہ آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں اور ہمیں اتنی تاکید سے سمجھا رہے ہیں, اب یا ناگواری کے آثار ختم ہو جائے. تو یہ فرماتے ہیں حتی قلنا لیتہ سکتا. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, میری سنت یہ ہے, جن کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں, اسوہ کاملہ ہیں, وہ تو مانیں گے, جن کے یہاں نہیں ہیں وہ نہ مانیں, ٹھیک ہے وہ ٹیک لگا کے کھائیں. ہمارے لحاظ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں کہا کہ تم ایسا کرو, فرمایا میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, کیا مقصد ہے, میں اسوہ ہوں, میرے طریقے پر عمل کرو. اب پھر بھی لوگ انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نہیں تھے. اما انا فلا اکل متکئا, میں تو ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. ٹیک لگا کر کھانا, شرح نے مختلف صورتیں اس کی لکھی ہیں لیکن بہرحال سب کچھ اس میں آ گیا. ٹیک لگانا, پیچھے کی طرف تکیہ رکھا ہے, دائیں طرف بائیں طرف سب آ گیا, ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر سہارا لگا دیا, یہ سب آ گیا. ظاہر ہے ٹیک لگانے کی جتنی بھی صورتیں وہ سب آ گئیں. کوئی ٹیبل رکھ دی ہے اس پر کوہنی رکھ دی, یہ ٹیک لگانا. بہرحال ٹیک کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ تو آ گئیں. اس میں ایک صورت جو شرح نے لکھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نیچے کی طرف انسان گدا نرم رکھ دے اور اس پر بیٹھ کر کھائے. نرم گدا رکھ کر اس پر بیٹھ کر کھانا, یہ گویا نیچے کی طرف اتقاء ہو گیا, جم کر بیٹھنا جس کو کہتے ہیں. یہ شرح حدیث نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ اس کا بھی اہتمام فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھا رہے ہو تو گدے پر نہ بیٹھے ہوں, یہ وجہ یہی ہے اس کی. ہاں معذوری ہو الگ بات ہے, کبھی یعنی جگہ کی تنگی ہوتی ہے, کبھی کوئی اور عذر ہوتا ہے, کبھی کسی کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن عام طور پر یہ کہ چنی بیٹھنے کے لیے انسان نرم گدے پر بیٹھ کر نہ کھائے بلکہ زمین پر بیٹھ کر کھائے, یہ بھی ماخوذ ہے اس روایت سے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن علي بن الاقمر قال سمعت ابا جحيفة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. بھی قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. بس یہ پہلی روایت کو پھر لے آئے, متکین علی وسادت, وہی صحابی کون؟ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ. پہلی روایت وہی روایت, متکین علی وسادت, یہاں پر یہ ساری ہی نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ لم یذکر وکیع علی یساره. وکیع جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں, وکیع ابن الجراح بڑے محدث, تو فرماتے ہیں کہ جب وکیع اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو یساره کا لفظ نہیں بیان فرمایا, تو یسار ہے تکیہ رکھا ہوا تھا, بائیں جانب یا دائیں جانب اس کا کوئی ذکر نہیں روایت میں. هكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو روايه وكيع, ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما روى اسحاق المنصور عن اسرائيل. ہم نہیں جانتے کسی راوی نے یساره کے لفظ بیان فرمایا ہو مگر جو پہلی حدیث میں آیا اسحاق بن منصور اسرائیل سے نقل کرتے ہیں. باب ما جاء في اتقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, بس کھانے کا ذکر آیا تو اس کے لحاظ سے سنت بھی معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو دو زانوں بیٹھنا یہ بھی ثابت ہے, دو زانوں بیٹھ کر کھانا یہ بھی ثابت ہے, تو اس کو بھی ہم سنت حیات کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو ثابت ہے, روایت کا حوالہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے, شاید پہلے بھی تھا لیکن وہ بہرحال روایت کا حوالہ بھی ذہن میں نہیں ہے, لیکن دوسرا جو ثابت ہے وہ ہے دایاں گھٹنا اٹھا کر بائیں گھٹنے کو, جیسے دو زانوں بیٹھتے ہیں اس کے بجائے ایک گھٹنا اٹھا دیا جائے, دائیں طرف والا گھٹنا اٹھا دیا جائے, یہ بھی ثابت ہے. جب یہ ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا گھٹنا یعنی بائیں گھٹنا اٹھا کر انسان دائیں گھٹنے کو بچھا دیا بھی اسی طرح ہو گیا, تو اسی لیے ان دونوں حیاتوں کو بھی یعنی کوئی بھی ایک گھٹنا اٹھا لیا جائے بھی مسنون حیات میں شامل کر لیتے ہیں. جو ثابت ہے وہ دائیں گھٹنا اٹھانا ہے, لیکن ظاہر ہے اب دائیں اٹھائے یا بائیں اٹھائے, کسی کو اس طرح بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے کسی کو اس طرح, تو دونوں ایک ہی حکم میں آ جاتے ہیں. گویا تین حیاتیں ہو گئیں, ایک حیات ہے دو زانوں بیٹھنا, دوسرا ہے دائیں گھٹنے کو اٹھانا اور بائیں کو بچھائے رکھنا, اور تیسرا ہو گیا بائیں گھٹنے کو اٹھانا اور دائیں گھٹنے کو دائیں والی جانب کو بچھا دینا. یہ صورت ثابت تو نہیں لیکن ثابت کے قریب ہی ہے, یہ تو سنت ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور حیات ہے جو آگے روایت آئے گی, ابھی تو ہم نے نہیں پڑھی, آگے آئے گی تو اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنے, جس کو حبوہ باننا ہم نے پڑھا تھا, دونوں گھٹنے اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور کھجور کھا رہے تھے. لیکن اس کو سنت کہا جائے اس میں اشکال ہے, اس حیات کو. باقی ہم لوگوں کے یہاں جو معروف ہے یہ اس طرح بیٹھنا کہ دونوں قدم نیچے ہوں سورین زمین پر نہیں, بلکہ صرف دونوں قدم زمین پر ہوں اس طرح, یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے مسنون حیاتوں میں, یہ کہیں ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ثابت ہے کہ دونوں قدم بھی زمین پر ہوں سورین بھی زمین پر ہوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے, لیکن اس کے بارے میں آگے روایت آئے گا کہ روایت میں ذکر آ رہا ہے شمائل ہی کی کہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کو دبا رہے تھے اور اس طرح کھجور کھا رہے تھے. سارے کھانا کھانے کے لیے تو یہ حیات ہے ہی نہیں ہمارے لیے کہ ہم سامنے پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا اور اس طرح کھائیں, تو وہ تو مشقت بھی ہے. تو بہرحال اس حیات کو سنت کہنا, اس حیات کو سنت کہنے میں علماء کو کیا اختلاف ہے کہ سنت بھی ہے, یہ صرف آپ کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ دبانے کے لیے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. باب ما جاء في اتقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کا بیان. دونوں باب میں فرق واضح ہو گیا, تکیہ استعمال کرنا الگ ہے, ٹیک لگانا الگ ہے. ٹیک لگانا تپائی پر بھی ہو سکتا ہے, کسی انسان پر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا حماد بن سلمة عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شاکیاً, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. فخرج يتوكا على اسامة رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سہارا لگاتے ہوئے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پر, یعنی آپ کے ان کے کندھے پر. وعلیہ ثوب قطری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی لکیروں والا کپڑا, یمنی منقش کپڑا آپ اڑے ہوئے تھے. قد توشح بہ فصلی بہم, جو آپ نے اپنے اوپر لپیٹ لیا تھا, فصلی بہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. مرض وفات کا واقعہ ہے. بھی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن المبارک قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبی قال أخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام ودخل في المسجد وفي الحديث قصة فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں داخل ہوا آپ کی مرض وفات میں آپ کے سر پر ایک زرد رنگ کا پٹا بندھا ہوا تھا ایک یا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ زرد رنگ کا امامہ تھا تو بعضوں نے امامہ بعضوں نے پٹا بند ترجمہ کیا ہے وہی سر میں تکلیف کی وجہ سے تھا روایتوں سے اسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ امامہ نہیں تھا بلکہ مقصد یہاں پر یعنی بخار اور سر درد کی وجہ سے پٹا باندھا ہوا تھا میں نے آپ کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشدد بهذه العصابۃ رأسی فرماتے کیا ہے کہ رأسی عصابۃ صفراء سر پہ پٹا باندھا ہوا تھا فرمایا کہ باندھ دو یعنی اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دو اس لیے کہ سر میں جب درد ہے تو جب مضبوطی سے باندھا جائے گا کپڑا تو اس سے درد میں تکلیف میں کم محسوس ہوتی ہے اشدد بهذه العصابۃ رأسی قال ففعلت میں نے ایسا ہی کیا ثم قعد پھر آپ بیٹھ گئے فوضع کفہ علی منکبی اپنی ہتھیلی میرے کندھے پر رکھی وہی اتکا ثابت ہو گیا جو باب تھا وہ ثابت ہو گیا اپنی ہتھیلی رکھی میرے کندھے پر پھر آپ اٹھے مسجد میں داخل ہوئے بس چونکہ امام ترمذی کا مقصد وہ پورا ہو گیا تو پورا باقی واقعہ چھوڑ دیا انہوں نے وہ فی الحدیث قصت لیکن ہے قصہ بڑا اچھا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح شمائل میں اس کو بیان فرمایا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ روایت مجموع الزوائد میں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فضل ابن عباس جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑا اچھی طرح باندھ دو باندھ دیا پھر آپ کو ذرا ہمت ہوئی اٹھے مسجد میں تشریف لے گئے ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں کہا کہ اچھا لوگوں کو جمع کر دو ذرا قریب لے آؤ مجھ سے اس کا مطلب ہے کہ صحابہ مسجد میں حالانکہ نماز کے لیے نہیں جمع ہوئے تھے لیکن فرمایا ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ذرا قریب ممبر کے قریب بلا لو وہاں پر چونکہ وہ علمی مذاکرات اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ وغیرہ چلتا رہتا تھا وہاں پر اصحاب صفہ بھی وہیں ہوا کرتے تھے تو بہرحال سب کو بلایا ممبر کے قریب آ گئے اور بھی لوگ جمع ہو گئے اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مختلف باتیں فرمائیں ان میں ایک اہم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ کہ دیکھو کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو میں نے کسی سے کوئی مالی معاملہ کوئی کیا ہو اور مجھ پر پیسے رہ گئے ہوں میں نے کسی کو مارا ہو کسی کی پیٹھ پر مارا ہو میری پیٹھ حاضر ہے جو بھی ہو بدلہ لے لے یہ نہ سوچے کہ مجھے برا لگے گا میرا دل خراب ہوگا کسی سے بغض اور کینہ رکھنا وہ میری نہ میری عادت ہے اور نہ میرے لیے مناسب ہے جس سے جو جس کو جو انتقام لینا ہو یا انتقام لے لے یا مجھے معاف کر دے وہ مجھے برا نہیں لگے گا یہ حاصل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا اور تاکیداً بار بار یہ بات فرما رہے تھے پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کے ذمے ہو میرا حق یا بیت المال کا وہ بھی بتا دیں اور دنیا کی رسوائی کی فکر نہ کریں بہرحال ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ جب اتنی تاکید سے پوچھ فرما رہے ہیں تو 3 درہم میرے آپ کے ذمے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی سے نہ کسی کو جھوٹا کہتا ہوں نہ کسی سے قسم لیتا ہوں بس یہ وضاحت چاہ رہا ہوں کہ یعنی یہ کیسے ہوا تھا کہ کیسے 3 درہم میرے ذمے ہو گئے فرمایا کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ ان کو دے دو میں بعد میں تمہیں ادا کر دوں گا چونکہ یہ تو عام معمول تھا اچھا کوئی بھی آیا اپنے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا اچھا تم دے دو میں تمہیں بعد میں ادا کر دوں گا تو فرمایا اسی طرح ہوا تھا سائل آیا تھا اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ 3 درہم ان کو دے دو میں نے دے دیے تھے فرمایا ہاں ٹھیک ہے فضل سے فرمایا کہ فضل ان کو یہ دے دو ان کے 3 درہم وہ ادا کر دیے کسی نے کہا کہ یہ 3 درہم میں نے بیت المال سے لے لیے تھے خیانت کر کے یہ میں واپس دے رہا ہوں آپ نے پوچھا کہ کیوں خیانت کی تھی فرمایا میرے گھر میں تنگی تھی بہت تنگی تھی اس وجہ سے مجھے لینے پڑ گئے تھے تو میں نے بیت المال سے لے لیے تھے یہ واپس کر رہا ہوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ واپس دے دو یعنی اب دونوں طرح کے معاملات ہو رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا اچھا کسی کو کوئی اور معاملہ ہو کوئی اور اندیشہ ہو وہ بھی اپنا اندیشہ ظاہر کر دے ایک اٹھا انہوں نے اب ظاہر ہے صحابہ کا تو اپنے بارے میں اسی طرح اپنے بارے میں حسن ظن تو ہوتا نہیں تھا بدگمانی ہوتی تھی تو ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر نفاق ہے میں مؤمن نہیں ہوں میں منافق ہوں اور مجھے سونے کی بیماری ہے یہ تو ہم ہوتے تو ہم سبھی دعا کروا لیتے کہ نیند کی بیماری ہے، نیند سوتا زیادہ ہوں، اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی. دوسرے بھی ایک اٹھے کہ یا رسول اللہ میں بھی منافق ہوں، ہر طرح کا گناہ کیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے خاموش کیا کہ کیا کر رہے ہو، اپنے گناہوں کے اظہار سب کے سامنے کیوں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، خاموش رہو، لوگوں کو کہنے دو جو کہہ رہے ہیں. یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی آپ کا یعنی طبیعت اسی میں تھی کہ نہیں ٹھیک ہے جس کو جو دعا کروانی، اس لیے کہ آپ نے گویا اعلان فرما دیا اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، جس کو جو کہنا ہو کہہ دیں. تو بہرحال یہی باتیں ہوتی رہیں، پھر مجمع خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا میں دوبارہ اعلان کروں گا. پھر گھر تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں عورتوں کو جمع فرمایا اور عورتوں میں بھی اسی طرح اعلان فرمایا. یہی اعلانات اخیر کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئے تھے کہ معاملہ صاف ہو. فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ بالکل کسی کا کوئی حق میرے ذمے باقی نہ رہ گیا ہو، اور صاف دل ہو کر جانا چاہتا ہوں. یہ ہے جس کو امام ترمذی فرماتے ہیں وہ فی الحدیث قصت. پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا. باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن ابيه رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه ثلاثا. اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں تین مرتبہ چاٹتے تھے. قال ابو داود وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق اصابعه الثلاثه. محمد بن بشار کے علاوہ جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں امام داؤد کے امام ترمذی کے استاد یہ محمد بن بشار، تو محمد بن بشار کے علاوہ دوسرے اساتذہ جب مجھے حدیث بیان کرتے ہیں، مجھ سے حدیث بیان فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں یلعق اصابعہ الثلاثہ. دونوں میں ترجمے کے لحاظ سے کافی فرق ہے. انگلیاں چاٹتے تھے تین مرتبہ، پہلی والی روایت کا ترجمہ. دوسری روایت کا ترجمہ ہے کہ تین انگلیاں چاٹتے تھے، تین مرتبہ نہیں بلکہ تین انگلیاں چاٹتے تھے، چونکہ تین انگلیوں سے کھانے کا دستور تھا اور چاول تو ہوتے نہیں تھے، جو روٹی وغیرہ کھاتے تھے تو اس میں زیادہ انگلیوں کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، انگوٹھا اور دو انگلیاں، یہ تین انگلیوں سے چونکہ تین انگلیاں ہوتی تھیں استعمال میں، اس لیے تین انگلیاں چاٹ لیتے تھے. تو راجح جو ہے وہ یہی ہے کہ یلعق اصابعہ الثلاثہ، تین انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. اور اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے درمیان والی، اس کے بعد پھر شہادت والی، اس کے بعد پھر انگوٹھا، ترتیب اس طرح ہوگی. لیکن اگر دونوں روایتوں کو جمع کر لیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹ لیتے تھے، تو دونوں روایتیں جمع ہو جائیں گی. بعضوں نے اس طرح بھی کیا ہے. بھی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاثہ. بھی قال حدثنا الحسین بن علی بن یزید الصدائی البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي قال اخبرنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الاكبر عن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الاكبر نحوه. به قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. تین انگلیوں سے کھاتے تھے اور تین انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوارے پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں وہ چھوارے کھا رہے ہیں، اس حال میں کہ آپ مقعن اقاع کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے. وہی جو میں نے بتایا تھا، حبوا باندھ کر یعنی دونوں گھٹنے اوپر کی طرف، جس سے پیٹ دبتا ہے تو بھوک کی وجہ میں راحت ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقاع کی حالت میں گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. اس کے اور بھی ترجمے کیے گئے ہیں، جس نے تمہاری کتاب میں نیچے لکھا ہوگا مقعن من الجوع مستند الى الورا، یعنی ٹیک لگائے ہوئے تھے پیچھے کی طرف، اس میں اقام ہے کہ لفظ میں یہ ہے کہ گھٹنے اوپر اٹھائے اور پیچھے کی طرف ٹیک لگائے ہو، تو ظاہر ہے ٹیک لگا کر کھانا تو منع ہے، تو یہ بھوک کی وجہ سے تھا، تو حالت عذر پر محمول کیا جائے گا. باب ما جاء فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کیسی کھاتے تھے؟ اس طرح کی روٹی اگر کبھی کبھی بن جائے، لیکن اس سے شاید اس کی روٹی بنانا بھی مشکل ہے، وہ जौ का जो आटा होता है, जौ और उसके आटा और उसकी रोटी बनना, वो आम आटे की तरह नहीं है, उससे रोटी बनाने में भी मुशक्क़त ज़्यादा है, लेकिन है बहरहाल सुन्नत। भी قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ آل محمد, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو الگ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی, یعنی بس سب کا یہ حال تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے بھی کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا جو کی روٹی دو دن لگاتار, گوشت سالن وغیرہ کا ذکر, صرف روٹی, تنہا روٹی دو دن لگاتار, ایک دن اگر ملی تو پھر نہیں ملی چند دنوں تک, دو دن لگاتار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ پورا شروع دور, درمیانی دور, فتوحات کا دور, جب اتنی ملکیتیں آئیں تمام کے پاس, جو فقراء تھے وہ مالدار بن گئے صحابہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہی حال, وفات تک یہ حال رہا. اور پھر ہم اس روایت کو ذہن میں رکھ کر وہ آیت اگر ہم سوچیں جہاں ازواج مطہرات نے مطالبہ فرمایا تھا کہ تھوڑا سا نفقے میں اضافہ ہو جائے, کچھ تھوڑا سا اضافہ ہو جائے, اب فتوحات کثرت سے آنے لگی ہیں, دوسروں کے پاس بھی اتنا سارا آنے لگا ہے, تھوڑا سا بس ہمارا بھی یہ خواہش ہے, دل چاہتا ہے کہ تھوڑا اضافہ ہو جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی, قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, گھر میں دنیا چاہیے تو کہیں اور چلے جاؤ. قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, حالانکہ کیا حال تھا, یہ حال تھا, مطالبے کا حق تھا ان کا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہی انداز ہے, بالکل یہی انداز ہونا چاہیے کہ قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین, اچھا آ جاؤ میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں, فتعالین امتعکن اور اسرحکن سراحا جمیلا, خوبی کے ساتھ الگ کر دیتا ہوں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی دنیا جمع ہو. بي قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے, گھرانے سے جو کی روٹی کبھی بچتی نہیں تھی, یعنی جو کی روٹی کبھی بنتی تھی تو اتنی مقدار میں نہیں ہوتی تھی کہ کھا لیں اور کھانے کے بعد بچ جائے, یعنی بہت کم مقدار میں ہوتی, جو کی روٹی بھی بہت کم مقدار میں ہوتی تھی کہ کبھی بچتی نہیں تھی. بھی قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. اب صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے تھے, یبیت اللیالی المتتابعہ, کئی لگاتار راتیں گزارتے تھے, طاویین بھوک کی حالت میں, وہ بھی آپ کے گھر والے بھی بھوک کی حالت میں, کئی لگاتار راتیں گزر جاتی تھی, کچھ بھی نہیں کھاتے تھے, شام کا کھانا نہیں ملتا تھا انہیں, اور اکثر روٹی اگر کھانا بھی ملتا تھا تو سالن وغیرہ کا تصور نہیں تھا, اور اکثر ان کے یہاں روٹی بھی جو کی روٹی ہوتی تھی, لیکن کئی کئی دنوں تک وہ بھی نہیں ملتی تھی. اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں, ازواج مطہرات کی طرف سے ہم دیکھیں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, وہ آئیں, واقعہ سب کو ذہن میں ہوگا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں, ان باندی تھیں, ان کے آقاؤں نے یہ شرط لگائی تھی کہ نو اوقیہ سال میں ادا کرنے ہیں, ایک سال میں ایک اوقیہ, 40 درہم, 40 درہم کو نو کے ساتھ ضرب دے دو تو اتنے ادا کرنے ہیں تو وہ آزاد ہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں کہ مجھے یہ مقدار جمع کرنی ہے اور میرے پاس تو ظاہر ہے نہیں, باندھی ہیں بیچاری, وہ کہاں سے لائیں گی, تو ان کو اتنی مقدار جمع کرنی تھی تاکہ آزاد ہو جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا آفر کی, یہ فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا تو تم جمع کرو گی, اس کے بجائے میں پورے 9 اوقیہ دے دیتی ہوں اور تمہیں خرید کر آزاد کر دیتی ہوں. اتنی مقدار تھی, ہماری عورتوں کے پاس اتنی مقدار نہیں ہوگی, 9 اوقیہ چاندی جن کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, 9 اوقیہ چاندی کسی کی ایک باندی کو آزاد کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے فتوحات سے کہیں جب آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جاتا تھا, پورے سال کا نفقہ دے دیا جاتا تھا, لیکن کیا ہوتا تھا, جیسے ہی آیا, اچھا دیکھو کوئی ضرورت مند ہو اس کو دے دو فوراً, آج اس دن کے شام کے کھانے کے لیے بھی نہیں بچتا تھا, یہ ازواج مطہرات کا مزاج تھا. یہ صرف میں بتا رہا ہوں ہمارا مرد تو مرد عورتوں میں جو بھی یعنی ہم مردوں میں دیکھیں عورتوں میں دیکھیں اس زمانے کے ایک عام مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا. آیا دوسروں کو دینے میں بڑی سے بڑی رقم دے دی. اب نو عقیہ کوئی معمولی مقدار نہیں ہے, 40 درہم کو اس زمانے کے ایک درہم ہی ایسا تھا کہ اس ایک درہم سے کم میں بہترین انسان کھانا کھا لیتا تھا. لیکن نو عقیہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ 40 درہم 9 مرتبہ ہم اس کو ضرب دیں, اتنی بڑی مقدار ایک باندی وہ صرف مدد لینے آئی تھی, ان کو تو ایک عقیہ دے دیتے تو اچھا ٹھیک ہے, وہ تو صرف جمع کرنے آئی تھی, لیکن پوری مقدار دے دی, ان کو آزاد کرا دیا اور گھر کا یہ حال تھا کہ گھر میں کبھی بھی کھانے کی اتنی مقدار نہیں ہوتی تھی کہ پیٹ بھر کے کھا لیں. بھی قال حدثنا عبد اللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبید اللہ ابن عبد المجید الحنفی قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوارة. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف سفید میدے کی روٹی کھائی ہے, سفید آٹا صاف کیا ہوا بالکل جو ہم کھاتے ہیں, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید میدے کی روٹی یعنی سفید بالکل صاف کیے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے؟ تو یعنی حوارہ کا وہی معنی. فقال تو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی حتی لقی اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اسے کہ اس زمانے میں چھلنیوں کا اور آٹا چھاننے کا دستور ہی نہیں تھا. ما رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقی حتی لقی اللہ تعالیٰ فقیل له هل کانت لکم مناخل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں ہوتی تھیں؟ اب تو خیر وہ سب چیزیں آج کل تو لوگوں نے شاید دیکھی بھی نہیں ہوں گی. ہم لوگوں نے تو ہمارے مجھے تو یاد ہے یعنی جب مدینہ منورہ میں بھی ہوتا تھا اور ظاہر ہے جنہوں نے بھی یعنی اب سے کچھ عرصہ یعنی 20-30 سال پہلے تک تو اس کا دستور عام ہوتا تھا ہمارے ملکوں میں اب بھی ہے کہ آٹا جب وہ روٹی بنانے سے پہلے عورتیں عام طور سے آٹے کو اس میں چھلنیوں میں رکھ کے چھان لیتی تھیں, اس میں دانے ذرات وغیرہ ہوتے ہیں, کبھی موٹے ذرے وغیرہ رہ گئے دانے رہ گئے تو وہ اوپر چھلنی میں آ جاتے تھے, تو چھلنی میں عام طور سے چھان کر پھر روٹی بنائی جاتی تھیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا چھلنیاں بھی ہوتی تھیں؟ تو وہ زمانہ تھا کہ چھلنیاں ہوتی تھیں, اس بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں, پھر چھلنیوں کا زمانہ آیا تو گویا کہ ترقی ہو گئی اور اب وہ چھلنیوں کا زمانہ ختم ہو گیا اور ترقی ہو گئی, اب چھلنیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی, آٹا اتنا تیار صاف کیا ہوا آتا ہے کہ اس میں چھاننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. قال ما کانت لنا مناخل, ہمارے پاس چھلنیاں ہوتی ہی نہیں تھیں, اس زمانے میں تو تھیں لیکن ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی تھیں. قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر, اچھا ٹھیک ہے گیہوں کی روٹی تو پھر بھی ذرا نرم دانے ہوتے ہیں اس کے, لیکن جو وہ تو سخت ہے, تو جو کی روٹیاں کیسے بناتے تھے پھر؟ اگر چھلنیاں نہیں ہیں تو اس میں دانے سخت رہ جائیں گے, اس کے چھلکے بھی سخت ہوتے ہیں, تو اس کی روٹی کیسے بنے گی؟ قال کنا ننفخہ, ہم اس میں پھونک مار لیتے تھے. فیطیر منہ ما طار, چھلکے جو سخت اوپر اوپر ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے, اور جو بچ جاتے تھے اس کو آٹے کے ساتھ ملا کر ہم روٹی بنا لیتے تھے. ثم نعجنہ, پھر آٹے گون لیتے تھے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجه ولا خبز له مرقق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر نہیں کھایا. خیوان جو زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ٹیبل ہو, میز ہو, چاہے کرسی پر بیٹھا ہو انسان یا نہ بیٹھا ہو, جیسے یہ ہماری تپائی ہے یہ بھی خیوان ہو گیا, اونچی کی ہوئی کوئی چیز, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر نہیں کھایا. ولا فی سکرجۃ, سکرجۃ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں نہیں کھایا, اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باریک روٹی چپاتی بنائی گئی. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا ياكلون, تو پھر کھاتے کس پر تھے جب اگر میز نہیں تھی؟ قال على هذه السفر, یہی دسترخوان, زمین پر دسترخوان بچھا کر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الاسكاف بي قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت. مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ انہوں نے اس طرح رکھا تھا کہ درمیان میں پردہ ہوتا تھا, بہت سے صحابہ آتے تھے دور دور سے احادیث سننے کے لیے تو پردے کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے مکان کے اندر، لیکن صحن والے حصے میں، اور پردہ ہوتا تھا وہاں سے وہ احادیث بیان فرما دیتی، کبھی کھانا ہوتا کھانا بھیج دیتی، یہ طریقہ تھا۔ تو مسروخ فرماتے ہیں کہ فدعت لی بطعام، میرے لیے کھانا منگوایا، اور جب کھانا منگوایا، اب تو فتوحات آ چکی ہیں، تو کھانا منگوایا، وقالت اور فرمایا کہ ما اشبع من طعام، جب بھی میں سیر ہو کر کھاتی ہوں اور رونا چاہتی ہوں تو رو لیتی ہوں، یعنی میں رونے کے لیے جب سیر ہو کر کھاتی ہوں تو میرا رونا گویا تیاری ہوتا ہے، میں فوراً رو سکتی ہوں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کھانے کا رونے سے کیا تعلق؟ قالت قال قلت لما، اس کی کیا وجہ ہے؟ قالت اذکر الحال التي فارق علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا، مجھے وہ حالت یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے، واللہ ما شبع من خبز، تنہا روٹی کھا کر، ولا لحم، یا تنہا گوشت کھا کر کبھی آپ دن میں دو مرتبہ سیر نہیں ہوئے تھے، ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد، ایک دن میں کبھی دو مرتبہ آپ نے سیر ہو کر نہیں کھایا، نہ تنہا روٹی نہ تنہا گوشت۔ بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یحدث عن الاسود بن یزید عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض۔ بھی قال حدثنا عبد اللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد اللہ بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا اکل خبزن مرققا حتی ماتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر نہیں کھایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک چپاتی کھائی، نہ باریک پتلی سی روٹی کھائی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔